আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعليه آل الله واللعنه الدائمه على عداوتهم اعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله اما بعد قال قران المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب یوم علیم. درود پڑے محمد و آل محمد. گفتگو ہماری جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، وہ ہستی، عظیم ہستی جن کے فضائل خود رسالت مآب نے اپنی زندگی میں بیان فرمائے، اور ایسی فضیلتیں جسے درک کرنا، جسے سمجھنا بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے. جناب سیدہ کی فضیلتوں کی اگر ایک مثال لے تو قرآن کا، ویسے تو کئی مقامات پر جو آیتیں نازل ہوتی تھیں جناب سیدہ اس وقت موجود تھیں جب وحی آتی تھی رسول اللہ پر، لیکن ایک پورا سورہ جناب سیدہ کی فضیلت میں خدا نے نازل کیا، سورہ کوثر. یعنی صرف یہ ایک علامت ہے کہ کس مقام پر یہ ہستی تھی، یہ ہستی ہے کس مقام پر. خود رسول اللہ نے اور بعد میں آنے والے ائمہ نے جناب سیدہ کی فضیلتیں بیان فرمائی. 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو خود رسالت مآب نے، کہ نورانی کلمات ہیں، جناب سیدہ کی شان میں ان کی فضیلت کو بیان فرمائی اپنی ہی حیات میں. اور یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ ہم ان فضیلتوں کو صرف کلامی مداحی کے لیے استعمال کریں. ان کے پیچھے حکمت تھی، پیچھے ایک سر تھا. اور خود جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے راز اپنی خلقت میں رکھے ہیں، بہت سے سر ہیں، اور ان رازوں میں سے، ان سر میں سے ایک سر جناب سیدہ ہے، سر المستعدہ. ایک سر ہے، ایک راز الہی ہے. اور یہ سر وہ ہیں جو ہر ایک پہ کشف نہیں ہوتا، ہر ایک پہ نہیں کھلتے. یہ راز صرف انہی پر کھلتے ہیں جو اس مقام پر پہنچ جائیں، جو اس حقیقت کی وادی میں پہنچ جائیں، ان پر یہ راز کھلتے ہیں. یہ وہ سر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور خود بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی ہستیاں، علماء نہیں پہنچ پائے اس سر تک، حتیٰ کہ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ہستی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں عاجز ہوں جناب سیدہ کی فضیلتوں کو سمجھنے سے. یعنی ایک عجز جو ہوتا ہے، ایک عاجزی جو ہوتی ہے، وہ جاہلانہ عاجزی ہوتی ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جو ہمارے اندر موجود ہے. لیکن وہ رہبر کبیر جب یہ بات کہے کہ میں عاجز ہوں جناب فاطمہ کی فضیلتوں کو درک کرنے سے، سمجھنے سے، یہ عجز جو ہے یہ عالمانہ عجز ہے. یعنی ساری کوششیں کر لی سمجھنے کی، ہر منابع سے، ہر طرف سے، پھر بھی اس حقیقت کے اس عروج تک نہیں پہنچ سکے کہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت کو سمجھ سکے اور درک کر سکے. یعنی یہ وہ سر ہے اللہ کا، جس کے لیے خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں عاجز ہوں، میں نہیں سمجھ سکا اس راز کو اور اس سر کو. جناب سیدہ امام نہیں ہے، امامت کے مقام پر نہیں ہے، لیکن ولایت عظمیٰ کے مقام پر ہے. وہ عظیم ولایت کے مقام پر ہے جس پر ائمہ طاہرین ہیں، اور پانچ انبیاء ہیں جو ولایت عظمیٰ کے مقام پر ہیں، ان مقامات میں سے جناب سیدہ کا مقام ہے. اور یہ ساری باتیں خود میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس وادی میں پہنچ جائیں کہ جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے جس شخصیت کو پیش کیا ہے، کہ یہ نہیں تھی کہ صرف رنج و غم کی حالت میں جو زبان سے نکل گیا وہ بیان فرما دیا. نہ، جو ولایت عظمیٰ کے مقام پر ہوتے ہیں ان کا ایک اشارہ، ایک ہر حرکت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک راستہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے. اگر جناب سیدہ کی فضیلتوں کو سمجھنا ہے، مقام کو سمجھنا ہے، مقام سیدہ کو سمجھنا ہے، تو اس کے تین منابع ہوتے ہیں سمجھنے کے، تین منابع، تین سورس ہیں ہمارے پاس. ایک قرآن ہے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جناب سیدہ کے مقام کو درک کریں، سمجھیں. ایک منبع جو ہے وہ خود رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کے کلمات ہے، لا جس میں خود رسالت مآب نے اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے کلام میں جناب سیدہ کے مقام کو بیان فرمایا ہے. قرآن نے پورا سورہ نازل کر دیا، ائمہ نے ایک نورانی حدیث میں یہی فرمایا کہ اس امت کے لیے ہم اسوہ ہیں، لیکن ہمارے لیے ہماری جدہ فاطمہ اسوہ ہے. یعنی ہم جس راستے پر ہیں، جس سیرت کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ جناب سیدہ ہے، ہماری جدہ ہے. ایک منبع یہ ہے جناب سیدہ کی فضیلت کو سمجھنے کا. لیکن خود ایک اور جو اصل منبع ہے، جہاں سے ہستی سمجھ میں آتی ہے اور شخصیت سمجھ میں آتی ہے، وہ خود اس شخصیت کے کلام ہے. اس شخصیت کے کلام کے ذریعے انسان اس شخصیت کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. یہ خود ایک منبع ہے. اب ہمارا منبع جو ہے فضیلتوں کو سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ ممبر ہے، وہ ذاکرین ہے، وہ خطبہ ہے، وہ علماء ہے، جو آ کر کے ان شخصیتوں کی فضائل بیان کرتے ہیں اور ہم اسے سمجھتے ہیں. لیکن جو ذاکر، عالم، شاعر جو چیز بیان کرتا ہے، وہ درحقیقت اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، نہ کہ حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے. میں نے جس طرح سے سمجھا ہے میں اس طرح سے بیان فرماتا ہوں، میں نے جس طرح سے سمجھا ہے میں ویسے بیان کرتا ہوں. یعنی جو چیز جلوہ گر ہوتی ہے، جو چیز سامنے آتی ہے، وہ در حقیقت اس بیان کرنے والے کا کمال ہے، نہ کہ جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر اسے جلوہ گر ہونا ہے، اس کی حقیقت کو سامنے آنا ہے، تو اس کے اپنے کلام سے آئے گی، نہ کہ کسی اور کے کلام سے. جیسے اگر آج مجھے مثال کے طور پر امام خمینی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، اگر میں امام خمینی کے بارے میں بات کروں تو میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن اگر امام خمینی کا کلام سامنے آئے، خود امام خمینی بات کر رہے ہو، جو آپ سن سکتے ہیں، ریکارڈنگ ہے، سب کچھ آج موجود ہے، یہاں پر امام کی شخصیت جلوہ گر ہوتی ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخصیت کیا ہے. روایت میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اپنے کلام میں جلوہ گر ہے. اگر خدا کے جلوہ گری کو دیکھنا ہے، خدا کے اس حسن کو دیکھنا ہے، حقیقت کو دیکھنا ہے، تو وہ کئی اور سے درک نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے کلام سے، جس سے ہم بہت دور ہیں. قرآن، قرآن کلام خدا ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر حقیقت اللہ کو جلوہ گر دیکھنا ہے، خدا کے جمال کو دیکھنا ہے، خدا کے کمال کو دیکھنا ہے، تو صرف کلام اللہ میں نظر آئے گا وہ. اسی طرح سے اگر آج امیر المومنین کو جلواگر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو کہاں نظر آئیں گے؟ علی. علی قصیدوں میں منقبتوں سے جلواگر نہیں ہوتے. یہ عقیدتیں ہیں جو ہم اظہار کرتے اور کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہے بھی, اس پہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ عقیدتیں بھی اپنی اظہار کریں, لیکن ایک حد میں. افراد و تفرید نہ ہو, نہ ہو کہ مقصر ہو جائے, نہ ہو کہ گالی ہو جائے, نہ آگے اتنا بڑھ جائے نہ اتنا نیچے لے آئے. ایک حد میں عقیدت کو بیان کریں, لیکن عقیدت سے یہ بیان ہوتا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں اس شخصیت کے بارے میں, لیکن وہ شخصیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ نہیں جلواگر ہوتی. یہ کب جلواگر ہوگی؟ جب اس حقیقت, اس شخصیت کا کلام خود سامنے آئے گا, اس کے اپنے کلام سے جلواگری ہوگی. ابھی آج دیکھ لیں آپ, اگر ہم ابھی اتنی ہر مجلسوں میں, اس سے پہلے شاعری ہوتی ہے, منقبت ہوتی ہے, مرثیے ہوتے ہیں, مجلسوں سے پہلے میلاد ہوگی تو قصیدے ہوتے, منقبت ہوتے. اگر آپ تشیع کی تاریخ میں چلے جائیں, جتنی منقبتیں ہم نے پڑھی ہیں, سنی ہیں, اگر ان سب کو تحریری شکل دے دیں, لکھ دے انہیں اور ان کی کتابیں بنانا شروع کریں, تو نہ جانے کتنے کمرے ہمیں چاہیے, بلڈنگیں چاہیے ان کتابوں کو جم کرنے کے لیے, کیونکہ اتنی منقبتیں, اتنی شاعریاں, اتنے قصیدے, اتنے مرثیے لکھے گئے. لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ ہماری عقیدتیں ہیں. اور تعجب نہیں ہوگا, کسی لائبریری میں چلے جائیں تو شاید جناب سیدہ کا خطبہ بھی نہ ملے وہاں. ہے یہ کلام اہل بیت کو ہم نے نہیں پیش کیا. شاعروں کا کام یہ تھا کہ کلام اہل بیت کو بھی اپنی عقیدت کے ساتھ, اس کلام کو بھی اسی حسن میں آ کر کے پیش کریں, اسی حسن کے ساتھ. کبھی سنا ہے آپ نے کسی شاعر نے جناب سیدہ کے خطبے کو شاعرانہ انداز میں, ایک بہترین انداز میں آ کے پیش کیا ہو پورے خطبے کو؟ میں نے تو نہیں سنا. اگر آپ نے سنا ہے تو بتا دے کہاں ہے, انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لے. نہیں, ہم ان ہستیوں کو جلواگر نہیں ہونے دیتے, ہم انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اگر آج مثال کے طور پہ امیر المومنین یہاں آ جائے, اس محفل میں آ کے بیٹھے ہو, یہاں پر امیر المومنین کی ولادت کا میلاد ہو رہا ہو, ایک گھنٹہ آ کر کے لوگ شاعری کریں گے, قصیدے پڑھیں گے, منقبت پڑھیں گے, اپنے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے, پھر اس کے بعد ذاکر آئے گا, وہ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرے گا. اس وقت علی کہیں گے نا کہ دو گھنٹے ہو کے بھائی مجھے بھی کچھ پانچ منٹ بولنے کا موقع دے دیں, آپ پانچ منٹ مجھے بھی تو بولنے دیں. پورے پورے عشرے کر دیتے ہیں ہم محرم کے, لیکن کہیں حسین کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. اپنی بات ساری کرتے ہیں ہم, لیکن ابا عبداللہ کو نہیں بولنے دیتے. ایام فاطمہ ہو جاتا ہے, لیکن جناب سیدہ کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. کہتے بھی ہے نا, یہ درست نہیں ہے, لیکن یہ عام ہے ایک چیز جو ہماری یہاں, کہ ہر مجلس میں امام آتے, خاص کر امام سجاد آتے, اور کہاں بیٹھتے ہیں آ کر؟ سنا ہوگا نا کہاں بیٹھتے ہیں آ کر کے, مومنین کے جوتوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں, ان کے جوتوں کی. یہ توہین ہے, یہ ائمہ کی توہین ہے اس طرح کے جملے. یعنی ائمہ آئے, امام سجاد آئے, جوتوں میں بیٹھے اور ذاکر ممبر پہ بیٹھا ہے, مومنین فرش پہ بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہے, ہمارا عقیدہ ہے. جب جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہے تو کیوں جناب سیدہ کو پانچ منٹ بولنے نہیں دیتے آپ؟ یہ تو توہین ہے نا. قرآن کہتا ہے جب اللہ کا رسول موجود ہو اس کے سامنے اپنی زبان نہ کھولو, اللہ کے رسول کو بولنے دو, آپ اپنی نہ سناؤ وہاں پر, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنو. تو جب یہ عقیدت ہے کہ جناب سیدہ آتی ہے مجلس میں تو پھر ان کو بولنے دے, اپنی نہ سنائیں آپ. ہم عقیدتوں کے اظہار میں حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. حقیقت تک اسی وقت پہنچیں گے جب جس کے جو صاحب حقیقت ہے وہ جب تک خود آ کر کے اظہار نہ کرے اس کا, وہ اس کے کلام سے جلواگر ہوگی. کہ وہ شخصیت کی حقیقت کیا ہے. اور ایسا ہی ہوا تاریخ میں. جب جناب سیدہ نے مسجد نبوی میں آ کر خطبہ دیا تو حیران ہو گئے لوگ, حیران. اور تاریخ میں ہے یہ, بہت سے مصنف نے یہ لکھا بھی ہے کہ انہیں شک ہے اس خطبے کے اوپر کہ یہ خطبہ جناب سیدہ کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے, شک کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ نہیں, اس طرح کی بات ایک عورت کیسے کر سکتی ہے, وہ بھی ایک 18-19 سال کی خاتون. اب آج کی 18-19 سال کی خاتون اس کو آپ دیکھیں کہاں ہوتی ہے, وہ چیٹ پہ ہوتی ہے, واٹس ایپ پر ہوتی ہے, موبائل پر ہوتی ہے, اسی پر ہوتی ہے. وہ کوئی توقعات کر سکتا ہے کہ دو جملے آ کر کے دین کے وہ بول دے, دین کی معرفت کرا دے؟ 19 سالہ ایک خاتون آ کر کے اتنا طولانی پر معرفت خطبہ بڑے بڑے اصحاب رسول کے سامنے آ کر بیان کریں, یہ تاریخ نے باور نہیں کیا اس چیز کو. حتیٰ کہا بھی کسی نے وہاں پر کہ علی نے یہ خطبہ سکھایا ہے, ساری رات حفظ کرایا ہے اور آ کر کے صبح بیان کیا ہے. قبول نہیں کر پائے وہ کہ اس طرح کا خطبہ کوئی بیان بھی کر سکتا ہے. کہ جناب اس خود امیر المومنین کے خطبات نہج البلاغہ میں اکثر کہا, لوگوں نے لکھا بھی ہے کچھ لوگوں نے کہ سید رضی کی اپنی باتیں تھیں, لیکن کوئی قبول نہیں کرتا اس لیے علی کے نام سے بیان کر دی. مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے سمجھنا کہ یہ اس طرح کیوں, کہ اس دور میں اتنی فراست اور بلاغت کی باتیں کو سمجھنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر. یہ علی کسی اور وادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں سر کے بال کتنے. ایسے طبقے کے سامنے آپ اتنی عالمانہ باتیں کریں, ایسے ہی نا. تاریخ نے یہی لکھا کہ جناب سیدہ کا خطبہ اتنا پر معرفت خطبہ ہے, وہ لوگ جو غدیر نہیں سمجھ پائے ان کے سامنے یہ باتیں کرنا, یہ تو قابل قبول نہیں ہے. تو بعد میں کسی عالم نے لکھ دیا اور جناب سیدہ کے نام سے منسوب کر دیا ہے, نا اس طرح سے نہیں ہے. اہم نقطہ اسے سمجھنے, اسے سمجھیں, جو بات عام ہوتی ہے انسانیت کے لیے ہوتی ہے, اس کا مخاطب وہ لوگ صرف نہیں ہوتے جو سامنے ہیں. اگر میں یہاں پر آ کر کے کویٹ کی بات کروں تو اس کے مخاطب آپ ہیں, لیکن اگر میں دین کی بات کر رہا ہوں تو اس کے مخاطب صرف آپ نہیں ہیں. وہ تو انٹرنیٹ پر بھی جا رہی ہے, دوسرے بھی سن رہے ہیں, اور میرے زندگی میں, میری زندگی کے بعد بھی دوسرے سنیں گے, اور وہ باتیں ویسے ہی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ اس دور کی بات تھی صرف. جو بات انسانیت کے لیے ہو وہ ہمیشہ رہتی ہے, اس کا مخاطب وہ لوگ نہیں ہوتے جو سامنے ہیں. قرآن کی جو آیتیں آئی, کیا اکثر آیتیں ان لوگوں نے سمجھ لی جو موجود تھے رسول اللہ کے ساتھ؟ نہیں, وہ نہیں سمجھی. اور آج تک بہت سو کو بہت سی آیتیں سمجھ میں نہیں آئی. بہت سے فقہا اجتہاد کرتے رہتے کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ آیتیں جو آئی تھی اس کا مخاطب صرف وہ مدینے کے افراد یا وہ امت نہیں تھی, تا قیامت آنے والی انسانیت تھی, تاکہ بعد میں آ کر کے کوئی ان باتوں کو سمجھے اور درک کرے, اسے سمجھے. لیکن ہم نے بالکل برعکس کر دیا ہے. ہم نے سمجھا یہ خطبہ ان کے لیے تھا, یہ معاملہ پراپرٹی کا تھا, اسے وہیں ختم کر دے. ہمارا کام ہے صرف عقیدت کو اظہار کر دینا اور کچھ بھی نہیں, حقیقت تک نہیں جانا. حقیقت تک جانے کے لیے ہمیں صاحب حقیقت کو بولنے کا موقع دینا ہوگا, تب حقیقت سمجھ میں آئے گی. کربلا کہیں سے نہیں سمجھ میں آئے گی سوائے ابا عبداللہ کے کلام سے, اسی لیے نہیں سمجھ میں آئی. آزاداری عقیدت میں رہ گئی, حقیقت تک نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ آزاداری میں وہ شعار حسینی موجود نہیں تھے. ہم نے اپنے شعار لے آئے, وہ حسینی کلمات موجود نہیں تھے, وہ حسینی خطبات موجود نہیں تھے. یہی مقام معظم رہبری نے ایک سنت قائم کی, رہبر ہے, رہبر ممبر پر آ کر بیٹھے عاشور کے دن, لہوف کتاب کھولی مصائب کی مقتل کی اور وہاں سے دیکھ کر کے مصائب پڑھنا شروع کیے, مقتل پڑھنا شروع کیا. وہ مقتل جو اصل کلام ایک شہداء کربلا تھے جس میں, نہ کہ اپنی عقیدتیں بیان کی. یہی درست طریقہ ہے, جو صاحب حقیقت ہے اسی کی بیان سے پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے, نہ کہ ہم اپنی رائے اپنی آرا پیش کرنا شروع کر دیں. بھلے ٹھیک ہے عقیدت بیان فرمائیں, اپنی محبت کا اظہار کریں, لیکن اگر بنا حقیقت کے ہو عقیدت تو کیا ملتا ہے؟ صرف ثواب, اس کے سوا پھر کچھ نہیں ملے گا. عقیدت ثواب دے سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں کر سکتی. ہدایت حقیقت سے ہوگی, جہاں تک پہنچنے کی ہمیں ضرورت ہے, جہاں پہنچنا ہے. اس وقت کے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات, اصر من دانندہ اسرار نیست, یوسف من بار ان بازار نیست. اقبال فرماتے کہ میرا دور میری باتیں نہیں سمجھ سکتا. من شاعر فردا ہستم, میں آج کا شاعر نہیں ہوں, میں کل کے لیے ہوں, آنے والی نسلوں کے لیے ہوں. آج کی نسل کو اقبال کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ویسے ہی ہوا نہیں آئی بات سمجھ میں. وہ یوسف اقبال کا یوسف, اقبال کے کلام کوڑیوں میں بک گئے اس وقت, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. یوسف کے ساتھ یہی ہوا نا, یوسف کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا گیا بازار میں, کسی کو قدر نہیں تھی کہ یہ یوسف ہے, یہ نبی ہے. لوگوں نے یوسف کے ظاہر کو دیکھا, ایک خوبصورت بچہ ہے, غلامی کرے گا, کوڑیوں میں خرید کر کے چند درہم دینار میں خرید کر لے آئے. جناب سیدہ کے کلمات خطبات یوسف زہرا ہے, یوسف زہرا ہے. اس کے خریدار وہاں نہیں تھے اس وقت لوگ, اس وقت کوڑیوں کے بھاؤ بک گیا, یہ کسی نے کوئی حرکت نہیں کی. اس کے خریدار بعد میں آنے والے ہیں, اس عصر میں نہیں ہے, اس عصر میں ہے جہاں اس یوسف زہرا کو سمجھے کہ کیا اس کے اندر سر ہے. یعنی کلمات کے ذریعے, کلام کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا, یہ ایک اہم نقطہ ہے, اہم راستہ ہے جس کے ذریعے انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے اس گفتگو میں کوشش کی تھی کل بھی لیکن نہیں ہو پایا شروع, جناب سیدہ کے دو نورانی خطبات ہیں. ایک وہ خطبہ ہے جو مسجد نبوی میں بیان فرمایا, اور ایک وہ خطبہ ہے جو خواتین, انصار کی خواتین کے سامنے بیان فرمایا. اور انسان کی شخصیت ہمارے لیے بھی, اس نقطے کو میں بار بار تکرار اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ مقام فاطمہ کیا ہے, اسے سمجھنا ہے تو یہ منبع ہے اسے سمجھنے کا. اور نہ صرف مقام فاطمہ کا, ہمارے لیے بھی یہی ہے, چاہے فضیلت ہو یا رذیلت ہو, دونوں انسان کے کلام سے واضح ہو جاتی ہے. گھٹیا شخصیت بھی اپنے کلام کے پیچھے چھپی ہوتی ہے, بالا شخصیت بھی اپنے کلام کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. جیسی بات کرو گے, امیر المومنین کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے, اس کی زبان کے پیچھے, جب زبان کھلتی ہے پتا چل جاتا ہے کس سطح کا انسان ہے. یہ اوچھی باتیں کرے گا, گھٹیا باتیں کرے گا, پست باتیں کرے گا, پتا چل جاتا ہے پست انسان ہے. اور پست انسان جو ہوتا ہے اس کی زبان سے پستی کے کلمات صرف اپنی ذات کے لیے نہیں آتے, وہ اہل بیت کو, ان طاہر پاک ہستیوں کو بھی اپنی پستی میں لے آتا ہے, ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرے گا. میں وہی مثال دے دوں یہاں پر, یہ جناب سیدہ کے ازدواج امیر المومنین سے جو ہوا, وہ جس طرح کا ازدواج رسول اللہ نے کیا وہ ایک مثالی شادی تھی, وہ ایک مثالی شادی تھی جس کے اندر نہ ہلدی تھی, نہ مہندی تھی, نہ مرچی تھی, نہ کوئی بھی چیز اس میں نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا اس میں, نہ کوئی دہیز تھا. امیر المومنین سے کہا جاؤ اپنی زرہ بیچے, بیچ کر کے لائے اور مہر دے اور ولیمہ کرے, سمپل سی تھی. ہم نے کیا کیا ہمارے شاعروں نے؟ یہ پستی ہے، یہ رذیلتیں ہیں، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے ازدواج کی، اسی سوچ میں آ کر کے ان کو بھی آلودہ کر دیا، انبیاء سے دھمال کرا دی شادی میں، کسی کو ڈیک پہ لگا دیا، کسی نبی کو کسی کام پر لگا دیا۔ پڑھتے ہیں نا یہ علی اور زہرا کی شادی، یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے اس بڑھنے والے کی پستی کی علامت ہے یہ، کہ وہ کتنا گھٹیا سوچ کا انسان ہے، جسے علی اور زہرا کے مقام کی ذرا سی بھی آشنائی نہیں ہے۔ فلسفہ کیا ہے فضیلتیں بیان کرنے کا؟ فلسفہ یہی ہے فضیلتیں بیان کرنے کا، کہ جو بیان کر رہا ہے اسے آشنا ہونا چاہیے ان فضیلتوں سے، تاکہ وہ فضیلتیں اس کے وجود میں ہو، اور جو سن رہا ہے اس کے کانوں سے اس کے قلب تک پہنچے، اور اس طرح سے مؤثر ہو کہ اس کے عمل میں وہ فضیلتیں آ جائیں۔ یہ فلسفہ اسے بیان کرنے کا۔ لیکن ہم کیونکہ خود پست ہیں، اپنی پستی کو سرٹیفائی کرتے ہیں، مہر لگاتے ہیں اہل بیت کو بھی انہی امور میں شامل کر کے، کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے، ان کی شادیاں بھی ایسے ہی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں نا، تو سامنے ہے تاریخ میں کس طرح سے یہ ہوا تھا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنے کلام کے پیچھے چھپے ہیں، جو بات کرتے ہیں ہم وہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہے، با فضیلت انسان ہے یا با رذیلت انسان ہے، یہ کھل جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور آج کے دور میں صرف زبان نہیں ہے، آج اگر کسی کی شخصیت کو دیکھنا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، وہ انٹرنیٹ پر جائیں، اس کے فیس بک کا پیج دیکھ لیں آپ، اس فیس بک کے پیج سے، اس کی چیٹنگ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس شخصیت کا مقام کیا ہے۔ آج سب کچھ کھل گیا ہے، بالکل ہر ایک کی شخصیتیں انٹرنیٹ پر کھلی ہوئی ہیں، بالکل کھل کر سامنے، کہ کیا اس کی سوچ ہے، کیا اس کے افکار ہیں، کیا اس کی رجحانات ہیں، کس سوچ کا مالک ہے یہ انسان کہ نہیں، دیکھ نہیں۔ اور یہ کرتے ہیں، دشمن نے یہ کام کیا ہے، وہ سارے کے سارے فیس بک کا ڈیٹا اینالائز کرتے ہیں، تاکہ پتا چلتا ہے کہ یہاں کے اس علاقے کے مومنین کس مقام پر ہیں۔ اگر آج آپ کو دیکھنا ہے کہ کویت کے مومنین پاکستانی، ہندی، اردو سپیکنگ کی سوچ کیا ہے، رجحان کیا ہے، ان کے مشکلات کیا ہے، آپ 5 منٹ میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر پتا کر سکتے ہیں کہ یہاں کتنے دھڑے ہیں، کتنے گروہ ہیں، سب کچھ پتا چل جائے گا آپ کو۔ ہم نے اپنی رذیلتوں کو کھول کر کے سامنے رکھ دیا ہے، اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے۔ جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، کم از کم ظاہراً تو سب کچھ ٹھیک نظر آتی تھی، اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر کوئی میدان جدال میں ہے، ہر کوئی جدال کی حالت میں لڑ رہا ہے ایک دوسرے سے، الجھا ہوا ہے ایک دوسرے سے، پتہ چلتی یہاں سے شخصیتیں کیا ہیں، اندر کتنی کینہ توشی ہے، کتنی کدورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کھل جاتی ہیں انٹرنیٹ پر۔ اگر کوئی شخصیت، کوئی عالم، سے مثال دے دوں میں کھل کر، کسی نے استاد کا کوئی کلام چلا دیا، کوئی کلپ چلا دی، اب آپ دیکھیں اس پہ کیا کمنٹ شروع ہوتے ہیں، فوراً پتا چل جائے گا آپ کو کس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کس کو کیا ہو رہا ہے، کسے مروڑ ہو رہی ہے، کسے کیا، سب کھل جاتی ہے چیزیں، کھل جاتی۔ وہ دو کمنٹ لکھتا ہے، یعنی کلام، اس کا کلام نے اس کی شخصیت کو کھول دیا۔ اسی طرح سے فضیلتیں بھی ہیں، اگر کلام با فضیلت ہو، الہی ہو، پتا چلتا ہے کہ یہ انسان الہی انسان ہے، اس کے کلام سے پتا چل جاتا ہے کہ کس مقام پر ہے یہ ہستی، کیا سٹیٹس ہے اس کا، کیا پوزیشن ہے اس کا۔ جناب سیدہ کو سمجھنا ہے تو یہ منبع ہے اصل، کہ سمجھے کیا مقام ہے، سیدہ کا مقام کیا ہے، کس مقام پر فائز ہے۔ 2 خطبے دیے، 1 مسجد نبوی میں، اس خطبے میں پورے دین کی جامعیت کو پیش کر دیا، ایسی حمد کی خدا کی کہ تعجب ہو گیا لوگوں کو کہ اس طرح کی حمد. خدا کی خلقت کو بیان فرمایا, نبوت کے فلسفے کو بیان فرمایا, امامت کو بیان فرمایا, کفر و ایمان کو کھول دیا, احکام کو بیان فرمایا, ہر چیز کو کھول کر کے رکھ دیا. دین شناسی, پورا دین کھولا, پورا دین سمجھا دیا. کن کو سمجھایا؟ ان کو جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ دین سیکھا, مدرسوں سے نہیں سیکھا, کسی حوزے میں نہیں گئے تھے. رسول اللہ پہ وحی آتی تھی بالکل اسی وقت, ڈائریکٹ ٹرانسمیشن, لائیو لائیو ٹیلی کاسٹ, بالکل ان کو وحی کا ہوتا تھا. پھر سارا دن آ کر کے رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے, پوچھتے رہتے تھے سوال. قرآن بھی کہتا ہے کہ بس کرو, اب رسول اللہ کو تھوڑا سا ٹائم دے دو آپ اپنا بھی. ان لوگوں کو جناب سیدہ دین سکھاتی ہے. یہاں سے جلوہ گر ہوتا ہے جناب سیدہ کا مقام. کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ کہ تم نے دین سنا ہے, سیکھا نہیں ہے. تم نے دین سنا ہے, سمجھا نہیں ہے. اگر سمجھ جاتے, درک کر لیتے تو آج علی تنہا نہیں ہوتے. اب میں تمہیں دین کا سبق دوبارہ سکھاتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 1400 سال سے چل رہا تھا سلسلہ, یہ آ کر کے ایک خمینی نے آ کر کے یہ سب کچھ کیا خراب کر دیا. سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اپنی جگہ, ہم اپنی آبائی رسومات رواج سب کچھ کر رہے تھے, یہ ایک امام خمینی نے آ کر کے سارا دین کا نقشہ پلٹ دیا. ہم تو صحیح جا رہے تھے, یہ کس جہد پر چڑھا دیا. یہی ہوا, وہ اصحاب سمجھ رہے تھے کہ ہم تو صحیح جا رہے ہیں, لیکن جناب سیدہ نے آ کر کے بتایا کہ تم صحیح نہیں جا رہے ہو. کیا مشکل ہے تمہاری, کیا مسائل ہے تمہارے. یہ خطبہ تو بیان کر دیا, اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لیکن پھر جناب سیدہ نے ایک روش اپنائی. وہ روش کیا تھی؟ وہ روش تھی براءت. براءت یعنی اپنے تعلقات کو ختم کر دینا, دوری اختیار کرنا. سورہ توبہ کی پہلی اگر آپ آیتیں دیکھیں, چند آیتیں جو ہیں 15-16 آیتیں, اس کا تعلق براءت سے. تقریباً 12 یا 13 ایسے نکات ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ کن کن طبقات سے, کن کن صفات والے لوگوں سے براءت کرنا ہے. اللہ بھی براءت کرتا ہے, رسول بھی براءت کرتا ہے, اے مومنین آپ کو بھی براءت کرنی ہے. وہ جو دین کے راستوں سے روکے, وہ جو تم پہ غلبہ پانا چاہے, ان سب سے براءت کرنی ہے. جناب سیدہ نے یہی قرآنی روش اپنائی اور براءت کر لی ہر ایک سے, ہر ایک سے براءت کی. لوگ ملنے آنا چاہتے تھے, جناب سیدہ منع کر دیتی تھی, نہیں ملنا ہے مجھے کسی سے, نہیں ملنا. بڑی بڑی شخصیتیں آتی تھی ملنے, نہیں, براءت. جب اس طرح کی ہستی ایک معاشرے میں ہو اور وہ جب براءت کر لے معاشرے سے, اس کا ایک اثر پڑتا ہے. وہ بولے تو بھی انقلاب آتا ہے, وہ خاموش رہے تو بھی انقلاب آتا ہے, کہ اس خاموشی میں بھی پیغام ہے. کیونکہ براءت ہے. اے کاش کچھ نہیں لیتے, کم از کم سیدہ سے اس خاموشی والی سیرت کو لے لیتے کہ براءت کر لیتے طاغوت سے. اے کاش یہ کر لیتے صرف. اگر بولنے کی طاقت نہیں تھی, بولنے کی صلاحیت نہیں تھی, کم از کم یہ تو کر سکتے تھے نا کہ اپنے دروازے بند کر دیتے طاغوت پر, یہ تو کر لیتے. یہ بھی نہیں کیا. یہ جناب سیدہ پیغام دے رہی تھی کہ جہاں ولایت کا انکار ہو جائے, جہاں نظام الہی کا انکار ہو اور انسانی معیارات پر نظام وجود میں آئے, رہبری وجود میں آئے, وہاں سب سے پہلے اپنے کلمات سے حجت تمام کرو، صحیح دین شناسائی کراؤ معاشرے میں، لوگوں کو آشنا کرو کہ دین کا نظام کیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو براءت کر لو ان لوگوں سے جو طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں.
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
حق قصیدہ راستہ
کربلا کربلا،
خوشنودی محمد والے محمد غلام سر سلوا
محمد. یہ سیرت جناب سیدہ ہے کہ براءت کر لے، بند کر دے. ہم لگے ہوتے الائنس کرنے میں، سیدہ براءت کر رہی ہے. پتہ چل گیا تضاد کتنا ہے. کیوں تضاد ہے یہ؟ کیونکہ عقیدتوں کا رشتہ ہے جناب سیدہ سے، حقیقت کا رشتہ نہیں ہے. اگر جناب سیدہ کے کلمات کو کھول دیا ہوتا، بیان کرنے دیا ہوتا جناب سیدہ کو، تو یہ نوبت نہیں آتی. دختر سیدہ بازار میں خطبہ دے سکتی ہے، دربار میں خطبہ دے سکتی ہے، لیکن سیدہ کو، دختر سیدہ کو اختیار نہیں ہے کہ ایک شیعہ کی مجلس کے ممبر میں آ کر خطبہ دے. نہیں ہے، نہیں دیتا کوئی، کوئی بیان ہی نہیں کرتا. خطبہ زینبی میری اپنی زندگی میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا، اردو زبان میں، کہ کسی نے خطبہ زینبی پر اشرا پڑا ہو، سوائے ایک ہی شخصیت کے، استاد محترم کی. پہلی مرتبہ یہ خطبہ سنا تو اسی منبے سے سنا. کیوں؟ کیا یہ خطبہ نہیں ہے 1400 سال سے موجود؟ جناب سیدہ نے یہ خطبہ بازار میں دیا، دربار میں دیا، شرابیوں کے دربار میں دیا، لیکن مومنین کے بیچ میں نہیں دے سکتی ہوں آ کر، یہ نہیں سنا سکتی وہ، مومنین کو نہیں سنا سکتے ہم یہ خطبہ. جب یہ چیزیں، یہ حقائق، یہ کلام پنہا ہو جائیں گے تو پھر عقیدتوں کے رشتوں سے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے. آج بھگت رہے ہیں، ہر دن خمیازہ بھگتتے ہیں اس کا. کتاب پسے پش چلی جاتی ہے، امامت پسے پش چلی جاتی ہے، دین پسے پش چلے جاتا ہے، ہر چیز مہجور اور متروک ہو جاتی ہے. یہ کام کیا جناب سیدہ نے، برات کی. ہر کوئی بھی آتا ملنے، منع کر دیتی، نہیں ملنا ہے. مہاجر طبقہ آیا کہ ہمارا آپ کے بابا سے گہرا تعلق ہے، ہم ہجرت کیے، ہم نے ان کے ساتھ مکے میں تھے ہم، کا نہیں ملنا. انصار کے مرد آئے، کا نہیں ملنا. پھر مہاجرین کی خواتین آئی، کا نہیں ملنا. پھر انصار کی خواتین آئی کہ ہم مرد کو نہیں لاتے، ہمیں ملنا ہے. امیر المومنین سے التماس کی کہ آپ ایک مرتبہ صرف ایک ملاقات کرا دیں. امیر المومنین نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، شاید جناب سیدہ کے پاس آئے. کہا یہ انصار کی خواتین ہیں، ان کے مرد وہ ہیں جنہوں نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، اپنا سب کچھ دے دیا، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کا اپنا سب کچھ دے دیا، اپنا مال، اپنا جو کچھ تھا دین کے لیے لگایا انہوں نے. اے دختر رسول، ان کا حق بنتا ہے اگر آپ ان سے مل لیں. جناب سیدہ کہتی ہے یا ابو الحسن، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو سیدہ آپ کی موتی ہے، آپ کی ولایت میں ہے. میں ناراض ہوں لیکن پھر بھی، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے اور یہ الہی حکم ہے کہ عورت کو مرد کی ولایت میں ہونا چاہیے، اس لیے میں ملوں گی، مل لیتی ہوں میں. یہ انصار کی خواتین آئیں اور پھر وہ نورانی خطبہ جو جناب سیدہ نے بیان فرمایا، اسی سے اقتباس کرتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا، کس طرح سے یہ جو منظر تاریخ نے پیش کیا اس خطبے کا، جناب سیدہ اپنے گھر میں ہیں، یہ عورتیں آتی ہیں بہت ہی صبر و سکون کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں نہیں، اضطراب کی حالت میں نہیں، صبر و سکون کی حالت میں. یہ سارے مصائب ٹوٹ چکے ہیں، در جل چکا ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں، خطبہ مسجد نبوی میں دے چکی ہیں، اس کے بعد بھی صبر و سکون کی حالت میں، اضطراب نہیں ہے. یہ آتی ہیں خواتین ملنے کے لیے، اس وقت مریض ہے جناب سیدہ، بستر پر ہے. یہ آ کر کے پوچھتی ہیں جناب سیدہ سے، کیف اصبحت ان علتک، آپ کی حالات کیسے ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی دختر، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جب یہ پوچھا کیسی ہیں آپ، جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں مریض ہوں، کہا الحمدللہ علامہ علامہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے ساری نعمتیں عطا کی. میں نے کہا نا، کلام سے جلوہ گر ہوتا ہے انسان، اس کے کلام سے جلوہ گر ہوتا ہے. اگر ہم مریض ہو، ہم دانت میں درد ہو، ایک ہاتھ میں درد ہو، یا شوگر بڑھ گئی ہو تھوڑی سی، کوئی آ کر کے پوچھے، ہم کیا کریں گے؟ جو بہت حال ہے بس، خدا موت کیوں نہیں دیتا، کیا ہونے والا ہے نہیں پتا، کب تک جیوں گا میں نہیں پتا. ایک دانت میں درد ہے یا ایک پیٹ میں درد ہے، باقی جسم کے سارے اعضا تو باقی ہیں نا، ان نعمتوں پہ شکر نہیں کرتے. جناب سیدہ ساری کائنات کی نعمتوں پہ شکر کر رہی ہے، اپنی پریشانی کو نہیں بیان فرمایا کہ میں مریض ہوں. یہ جلوہ گری ہے ایک مقام کی، ہستی کی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ حمد سوچ کر نہیں ہوتی ہے کبھی بھی، ہم حمد سوچ کر کرتے ہیں، حمد بے ساختہ ہوتی ہے، بے ساختہ جو نکل جائے اسے عرب میں حمد کہتے ہیں. یعنی ایک چیز آپ کو بڑی اچھی نظر آئی، فوراً کہا الحمدللہ. حمد اس زبائی پر ہوتی ہے جو سامنے نظر آئے اور بے ساختہ زبان سے نکل آئے. یعنی جناب سیدہ نے جو حمد کی، یہ سوچ کر نہیں کی، یہ مقام معرفت تھا کہ وہ نعمتوں کا مشاہدہ ہر وقت تھا جو اللہ نے دیے. وہ نعمتیں آنکھوں کے سامنے تھی جو ہمیں نظر نہیں آتی. بڑی بڑی نعمتیں خدا نے ہمیں دے دی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. بے ساختہ دور کی بات ہے، اگر ڈنڈے مار کر بھی کہنا کہ یہ نعمت ہے تب بھی حمد نہیں کریں گے، بلکہ اس میں نقائص ہی نکالیں گے. الحمدللہ علامہ علامہ، الحمدللہ علامہ ہدانا، حمد ہے خدا کی جس نے ہدایت کی. کبھی ہم نے شکر کیا ہے خدا کا ہدایت کے اوپر؟ کبھی حمد کی ہے خدا تو نے مجھے ہدایت کی ہے؟ کبھی کرتے ہیں ہم یہ کام؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، ہدایت پروف ہے، ہم ہدایت ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں. کبھی نہیں کرتے کہ خدا نے ہمیں ہدایت دی ہے. کتنا اہتمام خدا نے کیا ہدایت کے لیے، کبھی کی ہے اس کے اوپر ہم نے حمد؟ کبھی ہم حمد کرتے ہیں، خدا تیرا شکر ہے، تیرا حمد ہے کہ تو نے مجھے عصر خمینی میں پیدا کیا. کبھی کرتے ہیں ہم اس بات پہ حمد؟ اے خدا تیرا حمد ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک انقلاب اسلامی کو دیکھا. کبھی کرتے ہیں اس پہ حمد؟ نہیں کرتے، کیونکہ یہ نعمتیں ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں. کرتے ہیں کبھی ہم ان ہستیوں کو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہماری سرزمین پر؟ کبھی نہیں کرتے. جناب سیدہ اپنی مرض کو نہیں دیکھتی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ رہی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے. یہ جلوہ گری ہستی ہے، یہ حقیقت ہے جو جلوہ گر ہوتی ہے، جو کلام سے آتی ہے. حمد کی، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اپنے بابا کے لیے دعا کی، رسول اللہ کے لیے دعا کی، اور پھر کہا اصبحت واللہ عائفۃ لدنیاکم کلیۃ لرجالکم. کون آئی ہے؟ عورتیں آئی ہیں سامنے، انصار کی خواتین، انصار کی بہنیں، انصار رسول کی بیٹیاں. کیا کہتی جناب سیدہ؟ کہ میں واللہ، واللہ میں نے اس دنیا سے، اس دنیا سے میرے اندر براءت کی کا احساس ہے، اور تمہارے مردوں سے میں نے براءت کی ہے اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر دنیا سے براءت کی، اللہ کی خاطر تمہارے مردوں سے براءت کی ہے میں نے. کیسے براءت کی ہے؟ لفظتہم قبلا ان اجمتہم. میں نے کیا کیا؟ تمہارے مردوں کا امتحان لیا. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی براءت کر لی، ایسے ہی ان کو میں ناپسند کرتی ہوں، نہ، ان کو آزمایا. کیسے آزمایا؟ جیسے ایک سونے کو، چاندی کو گرم کرتے ہیں، اس کو پگھلاتے ہیں جس طرح سے، تاکہ اس کے اندر سے اس کی حقیقت باہر نکلے، اس طرح سے میں نے تمہیں آزمایا، اور پھر دیکھا میں نے کہ تم کسی لائق نہیں ہو. اتمام حجت کی تم پر، تمہارے مردوں پر، اور پھر میں نے براءت کی. اور کیسے براءت کی؟ نہ صرف براءت کی، وَشَنَنْتَهُمْ بَعْدَ أَنْ صَبَرْتَهُمْ. نفرت کی ہے میں نے ان تمہارے مردوں سے، شدت کے ساتھ براءت ہے. سوال یہ اٹھتا ہے، یہ کون مرد ہے؟ انصار ہے یہ. کون ہے یہ انصار؟ جنہوں نے رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ مکے سے ہجرت کریں مدینہ، اور دعوت کے وقت جو رسول اللہ نے ان سے تعہد لیا، اس تعہد پر انہوں نے پورا کیا اپنے وعدے کو. جب رسول اللہ پہنچے، جیسا رسول اللہ چاہتے تھے ویسا ہی کیا. رسول اللہ نے کہا کہ ہر مہاجر کے ساتھ اپنے گھر کے دو حصے کر لو، کر دیا انہوں نے. کہا مسجد بناؤ، مسجد بنا دی. کہا میدان میں نکلو، جنگ کرو، جہاد کرو، جہاد کیا. اسی لیے ان کا نام رکھ دیا رسول اللہ نے انصار. انصار یعنی دین کی نصرت کرنے والے، دین کے راستے کو بڑھانے والے، دین کو آگے لے جانے والے یہ لوگ تھے. یہ کیا ہو گیا کہ 90 دنوں کے بعد، 90 دن سے بھی کم، جب جناب سیدہ یہ خطبہ دے رہی ہے، 2 مہینے کی فرصت میں جناب سیدہ ان انصار کے لیے کہہ رہی کہ میں نے ان سے براءت کی، مجھے ان سے نفرت ہے، کینا ہوں، میں ان کو پسند نہیں کرتی. کیا کر دیا انہوں نے ایسا؟ بہت عمیق ہے، بہت دقیق ہے یہ. اسی لیے امام خمینی فرماتے کہ میں عاجز ہوں جناب سیدہ کے مقام کو سمجھنے سے. آخر کیا سر ہے یہ؟ کیا راز ہے جناب سیدہ بتانا چاہ رہی ہے؟ اتنی خدمات، اتنی خدمات جو دے، ان سے ملنے کو تیار نہ ہو جناب سیدہ. کیا جرم تھا ان کا؟ جو خلیفہ بنا ہے وہ انصار نہیں ہے، ذہن میں رکھیں اس چیز کو. خلافت کے مقام پر مہاجر ہے، انصار نہیں ہے. انصار نے نہیں حق گشت کیا. یہ کون ہے یہ مرد؟ یہ وہ ہے جو صرف خاموش رہے، ولایت کو لٹتا ہوا دیکھتے ہوئے، جو نظام تہاگوت پر خاموش رہے صرف، جنہوں نے خاموشی سے قبول کر لیا نظام کو. ہم سمجھتے ہیں وہ سادہ سی بات ہے یہ کہ نظام کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے. جناب سیدہ کے لیے سادہ بات نہیں ہے یہ. کہ میں نے ان کو آزمایا. کیسے آزمایا؟ میں نے ایک نورانی خطبہ دیا جا کر مسجد نبوی میں، سارا دین ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے تائید نہیں کی، پھر بھی کچھ نہیں کیا، پھر بھی خاموش رہیں گے. پھر کیا کہتی ہیں آگے؟ فکبا لفول الحدن وخور الکناتے وخط الرائع. کتنی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ عزت کے بعد شرمندگی. یعنی اے انصار، تمہارے مردوں کو اتنی عزت ملی ہے، تاریخ نے دی ہے اتنی عزت دی، اس کے بعد یہ ذلت. سنجیدگی کے بعد بے اعتنائی. وہ دین کے ثمرات جو نظر آئے، ایک مدینہ فاضلہ قائم ہو گیا، اس کے بعد یہ. کیا کہنا چاہ رہی ہے یہاں پر؟ کہ تم نے سارے کے سارے امتحان سے گزر گئے، تم رسول اللہ کے ساتھ اتنی عزت شرف تمہیں مقام ملا، اس کے بعد اچانک ذلت کی طرف آ گئے، پستی کی طرف آ گئے. تم نے اپنی تلواریں، تم نے اپنے نیزے نرم پتھروں پر توڑ دیے. یعنی بہت آسان تھا تمہارے لیے انکار کرنا، وہ تک کہ تم نہیں کر پائے. اتنا آسان تھا، یہ بھی نہیں کر پائے تم. کتنا احمقانہ فیصلہ کیا ہے تم نے. یہی گمراہی تھی جو تم چاہتے تھے، اسی لیے میں نے برات کی تمہارے مردوں سے، یہ وجہ تھی برات کی. کہ ان سے تو میری توقعات نہیں تھی، یہ انصار تھے، یہ تو وہ تھے جنہیں رسول اللہ نے تیار کیا. انہوں نے آ کر کے انکار کر دیا، انہوں نے آ کر کے طاغوت کا ساتھ دے دیا. دیکھیں، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، وہ جب خاموش رہ سکتے ہیں ولایت پر، وہ جب طاغوتی نظام کو قبول کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے دعوے دار بنے ہوئے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہم حتماً امام کے ساتھ ہوں گے؟ کس بات، کیسا دعویٰ ہے یہ؟ یہ دعویٰ اسی وقت پورا ہوگا جب یہ سر، یہ راز ہمارے قلبوں پر کھلیں گے، جب یہ ہمارے یہ خطبات، یہ کلامات سیدہ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. کہ جس طرح کی براعت جناب سیدہ نے، جو مبارزہ جناب سیدہ نے منکران ولایت اور جو اہل قعود تھے، جو خاموش بیٹھے رہے ولایت کے نظام کے ترک ہونے پر، جس طرح کا مبارزہ جناب سیدہ نے ان کے ساتھ کیا، جب تک یہ مبارزہ ہم نہیں کریں گے تب تک دعویٰ نہیں کر سکتے ہم. یہ وہ سر المستعظہ ہے، یہ وہ راز ہے، یہ اللہ کا فاطمہ سر ہے. جناب سیدہ ایک آئیکن ہے، ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے. ولایت کے سوا کسی اور نظام کو نہ قبول کرنے کی. یہ امریکہ میں ہوتی نا، وہ کیا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ آزاد افکار کی، آزاد فکر کی، لبرل فکر کی، کہ انسان آزاد ہے، انسان کے اوپر غلامی نہیں ہونی چاہیے. جبکہ سب سے زیادہ غلامی اور ریسزم اسی اسٹیچو کے نیچے ہوتا ہے، اسی مجسمے کے سائے میں ہوتا ہے. وہ ایک بنایا ہے مجسمہ جو علامت ہے غلامیوں کی زنجیروں کو توڑنے کی اور آزادی کی. اسی طرح سے جناب سیدہ ایک علامت ہے، ایک مجسمہ ہے، ولایت کے سوا کسی اور نظام کو قبول نہ کرنے کا. ہم مجسمہ نہیں بناتے، اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سیدہ کی قبر کا طواف کروں، کیونکہ اقبال کی آرزو کیا تھی؟ اقبال کی آرزو بھی یہی تھی کہ آئین مصطفی زندہ ہو جائے. اور اقبال کو یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ یہ فاطمہ تھی جس نے آئین مصطفی کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں کیا. یہ سیدہ تھی, یہ وہ مجسمہ, یہ وہ آئیکن ہے, یہ وہ سمبل ہے. اگر صرف سیدہ کے کلام کو دیکھ لے, سیدہ کے کردار کو دیکھ لے, سیرت کو دیکھ لے تو حجت تمام ہے. اس کے آگے کوئی دلیل نہیں چاہیے, کوئی دلیل نہیں چاہیے. دیکھیں انصار سے ملنے کو نہیں تیار ہے, وہ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, ہر جگہ 40 دن تک کھجورے صرف کھاتے رہے خیبر میں. انصار مخالفت کبھی نہیں کرتے تھے رسول اللہ کی, کچھ تھے مہاجرین جو کرتے تھے, ایک منافقین کا طبقہ الگ تھا, لیکن یہ وہ انصار تھے جن کے لیے رسول اللہ دعا کرتے تھے کہ خدا نے مجھے ایسے ساتھی دیے, ان سے براعت کر لی. جناب سیدہ ان ہستیوں سے براعت کر سکتی ہے, لیکن آج اگر کسی کا صرف ٹائٹل ہو حجت الاسلام, علامہ, آیت اللہ, اور وہ جا کر کے کسی تاغوت کے ساتھ الائنس کرے, ہم اس سے براعت کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی تو مولانا ہے. مولانا کہاں, انصار کہاں. انصار سے سیدہ براعت کر سکتی ہے, لیکن سیدہ کے پیروکار کسی عالم سے براعت نہیں کر سکتے. وہ جس نے 1400 سال کے بعد دین سیکھا, جو آ کر کے نظام ولایت کو ترک کر دیتا ہے, جو تاغوت کے ساتھ ہم دست ہو جاتا ہے, اس سے نہیں براعت کرنے کو تیار ہے. کتنی دوری ہے جناب سیدہ سے, کتنی. اب اسی خطبے میں جب آگے آئیں گے, کھول دیا جناب سیدہ نے, یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے صرف پنہان بات کی, نہ, پوری طرح سے کھولا اس خطبے میں. پتا تھا کہ نہیں آئے گی بات ان کے سمجھ میں, نام لے کر کے بیان کیا کہ تم نے ابو الحسن کے ساتھ کیا کیا, یعنی جس کا حق ولایت تھا, جو رہبر تھا, اس کے ساتھ تم نے کیا کیا. دیکھیں کسی نے علی کی توہین کی وہاں پر؟ توہین تو نہیں کی, انصار میں سے کسی نے نہیں کی توہین. صرف علی کو ولی نہیں بننے دیا, اس لیے بعد میں بھی امیر المومنین کے پاس ہی آتے تھے سارے مسائل لے کر, دینی مشکلات, سیاسی مشکلات, ہر مشکل کے لیے علی کے پاس آتے تھے. مانتے تھے کہ علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں, علی سے بڑا کوئی متقی نہیں, علی سے بڑا کوئی زاہد نہیں, علی سے بڑا کوئی عابد نہیں, علی سے بڑا کوئی فقی نہیں, دانا نہیں, کوئی نہیں. لیکن حق کے ولایت علی کو حق نہیں ہے, سیاست کرنے کا حق علی کو نہیں ہے. صرف اس ایک چیز کا انکار کیا, سیدہ نے ان کا پوری طرح سے انکار کر دیا اور براعت کر لی. لیکن اگر آج ایک فقی اٹھتا ہے, اٹھ کر کے رہبر کے خلاف بات کرتا ہے, ہم اس فقی کی تقلید کر لیتے ہیں, کیسے ممکن ہے یہ؟ پھر ایام فاطمہ منائیں, وہ فقی, اس فقی, اس رہبر کا انکار جو اس رہبر کی توہین کرے, جو تاغوت کے خلاف, دنیا کے سب سے بڑے تاغوت کے خلاف حالت مبارزہ میں ہے, اس کی توہین کرے, ہم اس فقی کی تقلیدیں کرتے ہیں, اس کی توزیل مسائل بناتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہماری زبان کا فقی ہے, کہ اس کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے ہماری زبان میں نکلتا ہے. تو یہ جو کلام سیدہ کی نورانی زبان سے نکل رہا ہے, یہ کس زبان میں ہے پھر؟ یہ کلام کیا ہے پھر؟ اس چیز کو, اس پہ تفکر کی ضرورت ہے. مجھ میں نہیں اتنی صلاحیت کہ میں اسے زیادہ تفصیلاً کھول سکوں, نہیں ہو سکتا, عجز ہے, واقعی عجز ہے. نہیں, جو بات دل میں بھی آتی نہیں آ پاتی زبان پر، کیونکہ یہ اس کے اندر اتنی گہرائی ہے ان کلمات نورانی میں. سیدہ کی شخصیت اس طرح سے جلواگر ہے، نہیں کر سکتا انسان، عاجز ہو جاتا ہے، کیسے بیان کرے. اور یہ عجز صرف یہ نہیں کہ سمجھنے سے عجز، جب دیکھتا ہے انسان سامنے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کہہ رہے کر رہے ہیں، کون سے ہر جگہ ہر صوبے میں ہر علاقے میں ایک سقیفہ بنا دی ہے ہم نے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے سقیفہ کا؟ وہی نتیجہ نکلا جو اس وقت نکلا، فتنے، تفرقہ، فساد، جنگ، جدال، یہی نتیجے نکلتے. الیکشنوں کے نتیجے دیکھ لیے کیا نکلے، وہی نتیجے جو سقیفہ پہ نکلا. عزیزان، میں نے کہا نا مجھے نہیں اظہار کرنا ہے، سیدہ کو بولنے دے. سیدہ کا تو انکار نہیں کر سکتے نا، یہ وہ خطبات ہیں جس جو ہر طرح سے مستند ہے، اسے نہ کوئی سنی انکار کرتا ہے نہ شیعہ انکار کرتا ہے، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. اب کریں، کتنی بھی علم کو لے کر کے آئے کریں اس کا انکار، ثابت کریں کہ کوئی اور وجہ تھی کیوں جناب سیدہ نے برات کی ان انصاروں سے جنہوں نے اتنی خدمات دی، ثابت کریں. اور پھر ایک آیت پڑھی، اس کی انشاءاللہ کل تفسیر کریں گے، آج اتنا وقت نہیں ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی اسی جملے کے بعد، لبس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. تم نے کیا کیا؟ تم نے بہت شر والا کام کیا ہے، فساد کیا ہے، تم نے اپنی نفسوں سے جو بھیجا ہے آگے، تم نے جو کام کیا ہے یہ بہت بڑا شر ہے اور فساد ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے. یعنی کیا کہا سیدہ نے کہ یہ میری ناراضگی نہیں ہے، یہ خدا کی ناراضگی ہے، یہ معاملہ پرسنل فیملی میٹر نہیں ہے کہ میرے شوہر کا تم نے حق لیا ہے. تم نے دین کو اپنے محور سے ہٹایا، ہٹتے ہوئے دیکھا، خاموش رہے. یہ آیت کون سی ہے؟ اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھا جناب سیدہ نے، اس کا پہلا حصہ جو ہے اور اس کے آگے کی جو دو آیتیں ہیں جس کا ربط ہے اس جملے سے، اس آیت کے حصے سے، وہ کس نے تکمیل کیا؟ وہ فرزند زہرا نے، میدان منا میں جہاں کربلا کے قیام کا اعلان کیا، انہی آیتوں سے اعلان کیا، سورہ مائدہ کی ان آیتوں سے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کیوں حسین کے لیے سیدہ اسوہ ہے. حسین کو بھی بتا دیا جناب سیدہ نے کہ راستہ کیا ہے، راہ کیا ہے، کن کس مسیر پہ چلنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کون سی سیرت کو اختیار کرنا ہے. بہت درد بھری داستان ہے جناب سیدہ کی. یہ خطبے وہ ہیں اگر انسان ان پر تفکر کرے، ان پر سوچے، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ وہ دختر رسول جس کے لیے رسول اللہ کہتے فاطمہ بس اتو منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وجود کا نہ جسم کا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کیسے ایک امت کے ضمیر اتنے پست ہو جاتے ہیں، کیسے بدل جاتا ہے ایک ملت کا ضمیر، ایک امت کا ضمیر اتنا کہ دن رات روتی رہی زہرا. جناب سیدہ کس چیز پہ روتی تھی؟ فتق پر روتی تھی، باغ کے چھوٹ جانے پر. ایک بچہ بھی کھلونے کے جانے پر اتنا دل نہیں روتا، اور جو مقام ولایت عظمیٰ پر ہو وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے چھن جانے پر دن رات روئے. اتنا روتی تھی کہ مدینے کے لوگ آ کر کہنے لگے یا ابا الحسن، صبح ہوتی ہے فجر کے بعد سے فاطمہ کی سسکیاں بلک بلک کر فاطمہ روتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اس سے اذیت ہوتی ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا اگلے دن صبح اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی، تنہا نہیں گئی رونے کے لیے، جنت البقیع کے اس طرف گئی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گریا کرنے لگی۔ حسن بھی ساتھ ہے، حسین بھی ساتھ ہے، اور زینب و کلثوم بھی ساتھ ہے۔ یہ میراث تھی جو زینب و کلثوم پہ منتقل کر رہی تھی سیدہ۔ علی نے وہاں پر ایک گھر بنا دیا جس کا نام رکھ دیا بیت الحزن، حزن کا، غم و اندوں کا گھر ہے یہ۔ صبح سے شام وہی جناب سیدہ گریا کرتی، پھر مغرب کے وقت اپنے گھر لوٹ آتی۔ عجیب ہے یہ، ایک جملہ جناب سیدہ بیان فرماتی ہے اپنے خطبے میں، انسان کا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے وہاں پر۔ خدا کی حمد کی، خدا کی خلقت بیان کی، نبی کا ذکر کیا، نبوت بیان کی، پھر سارے لوگوں کی طرف دیکھ کر کے کہتی ہے، ممبر کی طرف نہیں، لوگوں کی طرف رک کہا، اور کیا کہا؟ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، پہچانتے ہوں مجھے؟ ابھی رسول اللہ، میرے بابا رسول محمد، وہ ابھی محمد، میرے بابا کو جانتے ہو تم؟ اے دختر رسول، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ان صحابیوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ میں فاطمہ ہوں۔ کیسے بدل گئے ضمیر لوگوں کے، ادھر لے، جس کے در پہ ہر روز جو آتے تھے آج ان کو مخاطب ہو کر بتانا پڑتا ہے کہ میں فاطمہ ہوں، جن کے دروں پر دستک دیتی رہی ہیں کہ نکلے باہر، آج ان کو بتا رہی ہیں انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ کیوں نہ روئے فاطمہ پھر، لیکن اس وقت کسی نے نہیں کہا لبیک، ہم جانتے ہیں آپ فاطمہ ہیں، کسی نے نہیں کہا، پہچانوایا اپنے آپ کو کہ نہیں پہچانا کسی نے۔ اس کے بعد سیدہ گھر میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ بلال آتے ہیں گھر میں، بلال سے کہتی ہے، بلال بہت دن ہو گئے، ایک عرصہ ہو گیا آپ کی اذان نہیں سنی ہے میں نے۔ جناب سیدہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہے، دن کے 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے، لیکن سیدہ کو بلال کی اذان سننی ہے، کیونکہ وہ اذان اس مسجد سے نکل رہی ہے۔ مسجد نبوی کیوں نہ ہو، لیکن نظام اس مسجد میں جب ولایت نہ ہو تو سیدہ کے لیے وہ اذان بھی اذان نہیں رہتی۔ کہتی بلال اذان دے، بلال نے کہا اللہ اکبر، سیدہ رونے لگی، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سیدہ اور زور سے رونے لگی، جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ بلک بلک کر رونے لگی، بے ہوش ہو گئی۔ اسما کہتی بلال روک دو، اب آگے اذان نہیں دینا۔ ام المصائب، روایت میں ہے کہ تاریخ میں جو رونے والی ہستیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ گریا کرنے والی فاطمہ۔ آخر فاطمہ ایک دن آتا ہے، آخر دن غسل کیا کہاں فضا سے، میں جا رہی ہوں عبادت کرنے، اگر میری آواز رک جائے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے رب کے پاس جا چکی ہوں. اچانک فاطمہ کی آواز، تسبیحوں کی آواز رک جاتی ہے. اسما کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی، میں اندر گئی، دیکھا فاطمہ دنیا سے جا چکی تھی. فوراً علی کو بلایا. تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت جو علی کی کیفیت تھی، گویا علی کا سب کچھ لٹ گیا. امیر المومنین نے سیدہ کی وصیت پہ عمل کیا، رات کی تنہائی میں جنازے سیدہ کو لے کر کے چلے، ایک قبر لحد بنائی. اس لحد پر آ کر کے امیر المومنین کیا کہتے ہیں، فاطمہ کے جنازے کو ہاتھ میں لیا، لے کر قبر میں اتارا، اتار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ فاطمہ ہے، یہ آپ کی امانت ہے جو آپ نے مجھے دی تھی. علی آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہے، لیکن اے رسول اللہ علی کو معاف کر دینا کہ جیسی امانت دی تھی ویسے نہیں لوٹا رہا ہوں. اس امانت کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، بازو بھی شکستہ ہے، پہلو بھی زخمی ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم.